আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انها ستكون فتنه قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الى قوله صلى الله عليه وسلم من قال به صدقا ومن عمل به اجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين। محترم حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی اصل عظمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود واقف ہیں جن کا یہ کلام ہے, اور یا پھر اس سے کسی درجے میں واقف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک قلب پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے خود اپنی کتاب کی عظمت بیان فرمائی ہے, اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے بھی اپنے کئی ارشادات میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اسی حوالے سے ایک آپ کا طویل خطبہ ہے جو ترمذی شریف میں روایت ہوا, اور اس خطبے میں خاص طور پر ہمارے اس وقت کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ خطبے کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان کرتے ہیں اما جان لو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب کسی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ ہوں کہ سمیتو, میں نے خود سنا, تو اس سے اس حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی صحابی نے کوئی قول وہ اللہ کے رسول کا کسی اور سے سنا, لیکن ان کو معلوم ہو کہ میرے ساتھی ہیں, اللہ کے رسول کی محفل میں موجود تھے, اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو ضرور اس میں صداقت ہوگی۔ لیکن جب وہ یہ کہیں کہ نہیں میں نے خود سنا, تو پھر اس سے اس حدیث کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ فرما رہے تھے, یقول فرما رہے تھے الا انھا ستکون فتنہ, جان لو کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس فتنے کے مختلف احوال دیگر احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا اس فتنے کا جو نظر ہوگا وہ ہوگا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری قومیں اتنی دیری ہوں گی اتنی ہمت کریں گی کہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے. آپ نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن ہوگی ایسے جیسے کہ سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے, نظر بہت آتا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوگی, آپ نے فرمایا کہ تم ایک بیماری لگ جائے گی بہن کی. پوچھا کیا بہن کیا, آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی سے محبت اور موت کا ڈر, مزدلی یعنی موت کا خوف. آج یہ فتنہ پوری طرح سے ہمارے سامنے ہے. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان مختلف قوموں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. کہیں پر ہندو سے پٹائی ہو رہی ہے کشمیر میں, کہیں پر عیسائیوں سے پٹائی ہو رہی ہے افغانستان میں, عراق میں, کہیں پر پٹائی ہوئی ہے یہودیوں کے ہاتھوں فلسطین میں, اور کہیں ہیں تو وہ بھی ران کے عیسائی لیکن لہریے ہیں روسی چیچنیا میں. ہر جگہ پر اگر کہیں خون بہ رہا ہے اجتماعی طور پر کسی گروہ کا تو مسلمان. مزید اس فتنے کی شدت یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی منتشر ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہو جائے. صحابہ اکرام کا انداز بڑا عملی ہوتا تھا, وہ علمی سوالات کم پوچھتے تھے. حضرت علی نے بڑا عملی سوال پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا, ہم اس فتنے سے کیسے نکلیں گے؟ آپ نے جواب دیا کتاب اللہ. اس فتنے سے تم نکلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے. جتنا کتاب کے ساتھ چمٹو گے, جتنا اس کو پڑھو گے, اس کو سمجھو گے, اس پر عمل کرو گے, اس کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ گے, تم اس فتنے سے نکل جاؤ گے. یہ ہے پہلی اور اہم ترین بات. اس کے بعد آپ نے اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے 19 باتیں بیان فرمائی. اس پہلی بات کو ملا کر 20 باتیں ہو گئی. اب جو 19 باتیں آپ نے بیان فرمائی عظمت قرآن کے حوالے سے, وہ آج کی محفل میں ہم سمجھیں گے. نمبر ایک, فرمایا کی ہے نبا ما قبلکم, اس قرآن مجید میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں, واقعات ہیں پچھلے لوگوں کے. یہ واقعات کیوں ہیں؟ کیا دلچسپی کے لیے, کیا تاریخ نگاری کے لیے, کیا وقت گزاری کے لیے؟ نہیں. جب بھی کوئی واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے تو اکثر صاف الفاظ آتے ہیں کہ ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ, ایک مقصد کے تحت. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے بالحق, ایک مقصد کے تحت. یہ محض کوئی دلچسپی کے لیے نہیں ہے, کوئی تاریخ نگاری نہیں ہے, کوئی اس کے ذریعے سے وقت کا گزارنا ٹائم پاس کرنا نہیں. اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں ایک مقصد کے تحت. بری قوموں کے حالات بھی ہیں, اچھے لوگوں کے حالات بھی ہیں. بری قوموں کے حالات عبرت کے لیے ہیں, وہ بھی کسی زمانے میں زمین پر بستے تھے, اس زمین کے مالک بنے پھرتے تھے, لیکن وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس زندگی بسر زندگی سمجھا, آخرت کی تیاری سے غافل ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے. قوم نوح ہے, قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے, قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے, آل فرعون ہے, کئی قومیں ہیں. اسی طرح سے اللہ نے اچھے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جس طرح سے ان میں اللہ کو راضی کیا ہم بھی اللہ کو راضی کریں. اصحاب الکہف ہیں, ان کے لیے دین کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا تھا لیکن دین کو تبدیلی اللہ نے مدد کی. ذوالقرنین بادشاہ تھے, بہت بڑی سلطنت تھی, کئی کامیابیاں ملی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہوئے, عیش میں بھی یاد خدا کی سعادت حاصل رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بھی دنیا میں مال و دولت دے وہ ذوالقرنین کے نقش قدم پر چلے. اس طرح سے دونوں طرح کے بادشاہ اور ہیں, کس لیے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے طرز عمل کو بالکل ٹھیک کر دیں. فرمایا بس خبر و ماں بات. نمبر دو, اس قرآن مجید میں تمہارے بعد کی بھی خبر ہے, بعد کے آنے والے حالات کا بھی تذکرہ ہے. ایک ایسی خبر کہ جو آج ہمارے سامنے ہے, قرآن مجید کے نزول کے وقت سامنے نہیں تھی. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے. عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا, انہیں ولد و شنا قرار دیا, جادوگر قرار دیا, اور انہوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ سے وہ شدید دشمن تھے یہودیوں کے. لیکن قرآن مجید نے کہا کہ بعضہم اولیاء بعض, یہودی عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اس وقت ایسی صورت نہیں تھی, یہ ایک مستقبل کی خبر تھی. آج ایسا ہی ہے, آج یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودیوں نے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر عیسائی دنیا کی ذہن سازی کی ہے, اور بڑے پیمانے پر ایک بات کو ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ تمہارا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, لیکن یہ اس وقت آئیں گے جب مشرق وسطی میں ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہوگی. لہذا آج پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی ہم نوا ہے, اور گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے حوالے سے پوری طرح ان کی معاون ہے. تو یہ خبر بات کی ہے, لیکن قرآن نے پہلے بتا دی. اور خبریں بھی ہیں, ایک خبر قرب قیامت ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ قرب قیامت ایک جانور کو برآمد کریں گے صفا پہاڑ میں سے, وہ جانور لوگوں سے انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا, اور ایک اللہ کی نشانی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. سورہ نمل میں اس کی خبر ہے, اور ظاہری بات ہے جو لوگ قیامت کے قریب ہوں گے اس وقت وہ اس خبر کی صداقت کو دیکھ لیں گے, ہمارا ایمان ہے کیسے ہوگا. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ حکمما گئی, اس قرآن مجید میں تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ان کا فیصلہ کیا, جتنے بھی جھگڑے ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, اللہ نے ان کا حل اس کتاب میں رکھا. تدبر کرو, غور و فکر کرو, قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترو تو تمہیں مسائل کا حل ملے گا. مثال کے طور پر اس بات پر حدیث میں تو اتفاق تھا, حدیث کی بنیاد پر, کہ اگر کوئی مسئلہ نیا آ جائے تو اس کے لیے کن طریقوں سے حکم اخذ کیا جائے. سب سے پہلے قرآن سے دیکھا جائے, قرآن مجید میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھا جائے, حدیث میں نہ ملے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ ماضی میں کبھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ہوا تو اس وقت علماء امت نے اس مسئلے پر کس چیز پر اتفاق کیا, اس کو ہم کہتے ہیں اجماع. لیکن اجماع کے حوالے سے بعض علماء کو تشویش تھی کہ آیا اس کا کوئی ذکر قرآن میں بھی ہے کہ نہیں. حدیث میں تو ہے کہ یہ امت کبھی بھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, لیکن کیا قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے کہ نہیں؟ غور و فکر کیا تو قرآن سے بھی دلیل مل گئی. قرآن میں اس مسئلے کا ذکر ہے, سورہ نساء آیت 115 میں کہ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے گا اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اختیار کرے گا ہم اسے علیحدہ کر دیں گے امت سے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی ضروری ہے کہ ہم جس راہ پر مومن متفق ہو چکے ہوں اسی راہ کو اختیار کریں، کو ڈیڑھ انچ الگ مسجد نہ بنائیں، امت میں انتشار پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل رکھا۔ چوتھی بات، هو الفصل ليس بالحذر، یہ قرآن مجید فیصلہ کل کتاب ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ محض کوئی دلچسپی کی باتیں نہیں ہیں کہ ان سے کوئی علمی طور پر انسان ایک لذت حاصل کر لے، کوئی علمی کاوش نہیں ہے، کوئی بے مقصد بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید فیصلہ کن کتاب ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی مزید وضاحت کی کہ دنیا اور آخرت میں اب قوموں کی قسمت کا فیصلہ اس قرآن مجید کی بنیاد پر ہوگا، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ عزت دے گا، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق اگر کمزور ہوگا، اس قرآن کی ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دے گا۔ یہ تو معاملہ دنیا کا ہے، آخرت میں فرمایا کہ القرآن حجت کو لگا او علیہ، یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہ بنے گا یا تیرے خلاف گواہ بنے گا۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس شخص نے اہمیت دی، مجھے سمجھا، مجھے پڑھا، میرے احکامات پہ عمل کیا، میری تعلیمات کو سیکھا، دوسروں تک پہنچایا، اور یا پھر قرآن مجید کہے گا کہ اللہ اس کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، جدید علوم اس نے سیکھنے میں کئی برس لگائے، ان علوم کے سیکھنے کے لیے بڑا کثیر سرمایہ خرچ کیا، اخبارات پڑھنے کے لیے وقت تھا، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت تھا، دوستوں کے ساتھ محفلیں جمانے کے لیے وقت تھا، میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو یا تو قرآن ہمارے حق میں گواہ ہوگا یا ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ تو یہ کتاب فیصلہ کن ہے، دنیا میں بھی اب قوموں کے فیصلے اس کتاب کی بنیاد پر ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ ایک استثناء، وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ جانور ہے، جیسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتا ہے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ایسے ہی کافر بھی دنیا میں یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام، سورہ محمد کی آیت نمبر 12 ہے کہ کافر دنیا میں ایسے مزے کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو کافروں سے تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں، اصل اللہ کی نظر میں انسان وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ اب مسلمان اگر قرآن کی خدمت کریں گے تو عزت پائیں گے، اور اگر قرآن مجید کو ماننے کے باوجود اس کی ناقدری کریں گے تو پھر ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نمبر 5، من ترکہ من جبار قسم اللہ، جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تکبر کے ساتھ، بڑے حکارت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ ایک انسان کہے کہ نہیں قرآن مجید کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، میں عمل نہیں کر رہا، میری کمزوری ہے، تو یہ روش بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اس کی معافی مل سکتی ہے، لیکن ایک آدمی سختی کے ساتھ کہے کہ نہیں قرآن مجید کی باتیں غلط ہیں، قرآن مجید کی سزائیں وحشیانہ ہیں، قرآن مجید کا یہ حکم اب ناقابل عمل ہے، تو اگر کوئی اس قسم کے تکبر کا اظہار کرے گا وہ مسلمان، اور قرآن مجید کے بارے میں اس قسم کی بات کرے تو قرآن مجید کی یہ بات غلط ہے، یہ پردے کا حکم ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، سود کے بغیر تو بڑے بڑے کاروبار ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ قرآن مجید نے جو سزائیں دی ہیں ایسی سنسار کر دو، آگ کاٹ دو، یہ وحشیانہ سزائیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ نمبر 6، وَمَنِ اتَّقَ الْخُدَا فِي غَيْرِهِ أَذَلَّ خُدَا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ اصل تو رہنمائی وہاں سے ملے گی، یہ یونان کا فلسفہ پڑھو، مغربی مفکرین کا فلسفہ پڑھو، مغربی علوم پڑھو، وہاں سے دیکھو انہوں نے کیسے ترقی کی ہے، ہم بھی ویسے ترقی کر سکتے ہیں. تو جو مسلمان قرآن کو چھوڑ کر اور کہیں اور سے رہنمائی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لازمن گمراہ کر دے گا. ہدایت اگر ملے گی تو صرف اور صرف قرآن مجید سے ملے گی، قرآن کے علاوہ کسی اور فلسفے سے، کسی اور نظریے سے، کسی اور نظام سے ہدایت دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمن گمراہ کرے گا. نمبر سات، وہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ. اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے، حدیث میں بتایا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے. یہاں پہ صرف اتنا کہا کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم پکڑ لو. اگر تم نے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس رسی کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اس رسی کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرو گے. اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تم پکڑ لو. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اس کو ہدایت دے دی گئی، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹیں؟ تو سورہ آل عمران میں پہلے یہ آیت ہے، آیت نمبر 100، کہ جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اس کو ہدایت مل گئی. آیت نمبر 102 میں بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے تو قرآن کے ساتھ چمٹو. جتنی تمہاری قرآن کے ساتھ رغبت بڑھتی چلی جائے تمہیں مبارکباد ہو کہ تمہاری اللہ سے قربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جتنا تم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھو گے، زیادہ سے زیادہ سمجھو گے، زیادہ سے زیادہ یاد کرو گے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرو گے، اس کو سمجھو گے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری اللہ کے ساتھ قربت بڑھ رہی ہے. بہت اہم بات ہے کہ ہم میں سے ہر بھائی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، تو یہ دیکھے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن نبی قلبی ونور صدری، اے اللہ تو اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن مجید کو میرے سینے کا نور بنا دے، وذهب همي وغمي، اور میرے تمام غموں کا مداوا، میری تمام فکروں کا علاج اس قرآن مجید کو بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمیں بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وہو الذکر الحکیم، آٹھویں بات، یہ قرآن مجید حکمت بھرا ذکر ہے. ذکر اور بھی ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، لیکن قرآن مجید حکمت بھرا ذکر ہے. اس لیے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ احکامات سامنے آتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک حکم پہ دوسرا حکم پہ تیسرا حکم، اس سے انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ ذکر ہے. نمبر 9، وہو الصراط المستقیم، اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا رستہ. سیدھے رستے کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز کی ہر رکعت کا جز بنا دیا. ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائی. یہ ہے قرآن مجید سیدھا رستہ، اس قرآن مجید کو پڑھو سمجھو پھر بھی راہ تم پا جاؤ گے، تو یہ قرآن اللہ کا سیدھا رستہ ہے. نمبر 10، وہو الذی لا تزیغ بہ الاحباب، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے خواہشات کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی. خواہشات اللہ نے انسان میں رکھ دی، ان خواہشات کو قرآن مجید بالکل سیدھا کر دیتا ہے. یہ خواہش میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہے، اور وہ خواہش ہے مقابلے کی. ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید سامنے نہ ہو تو آدمی گھٹیا چیزوں کے لیے مقابلہ کرتا ہے. اس نے پلاٹ لیا ہے دینا میں بھی لوں گا، اس نے گاڑی لی ہے نئے ماڈل کی میں بھی لوں گا، ان کیا فریج بڑے سائز کا آ گیا تو ہمارے یہاں بھی آ گیا، یہ مقابلہ ہے جو چل رہا ہوگا بعض اوقات بھائیوں میں بعض اوقات دوستوں میں. قرآن مجید 10 مرتبہ کہتا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان یہ بختی اور گھٹیا چیزیں نہیں ہیں، مقابلے کا اصل میدان ہے نیکیاں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے. حد نگاہ تک ہمیں زمین اور آسمان نظر آتا ہے، کسی میدان میں ہو آبادی نہ ہو تو جتنا ہمیں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنی صرف جنت کی چوڑائی ہے، اس کی بلندی کتنی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس قرآن مجید کی وجہ سے انسان کی خواہشات کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی. بلا تلتبس بہل السنا، نمبر 11، زبان مروڑ کر قرآن مجید کے مضمون کو بدلا نہیں جا سکتا. سابقہ کتابوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہودی کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو خاص انداز سے موڑتے تھے، یلبون السنتہم لتاخذوه من الکتاب وما هو من الکتاب، اس انداز سے پڑھ دیا کہ لوگ سمجھے یہ حکم شد قرآن میں ہے، لیکن وہ حکم قرآن مجید میں ہوتا نہیں تھا. جب قرآن پڑھتے تھے خاص انداز سے پڑھتے تھے، اب جو بات اس انداز سے پڑھ دی ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب نہیں. قرآن مجید میں اس قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن کا اسلوب بھی بڑا مختلف ہے. آدمی قرآن جیسا ایک جملہ نہیں کہہ سکتا، اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت لیا، تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان اپنے پاس ایک جملہ کہہ دے اپنی مرضی کے مطابق اپنی منشا کے مطابق کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کہے کہ یہ قرآن میں سے ہے، ایسا ہے اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کی. نمبر 12، ولا یشبو منہ العلماء، علماء کبھی بھی قرآن مجید سے سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ لیا. جب بھی پڑھیں گے تشنگی محسوس کریں گے. ابھی یہ نقطہ نہیں کھلا، ابھی اس نقطے کی وضاحت بھی باقی. آپ اگر تفسیروں کے خزانے پر کبھی ایک نظر ڈالیں تو بہت بڑا خزانہ ہے. علماء کرام نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن مجید کی، 80-80 جلدوں پر، 82-82 جلدوں پر، بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن مجید کے ہر مضمون کو سمجھ لیا. کئی جگہ پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اس مضمون کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب اس پر مزید تحقیق مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. ولا یخلق عن کثرۃ الذکر، اور کثرت سے تلاوت پر، کثرت سے تلاوت کی وجہ سے قرآن پر کبھی بازی پن طاری نہیں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ بات تو میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں دوبارہ کیا پڑھنی. ہر دفعہ تلاوت سے نہیں لذت ملتی. اللہ کے پاس نیک بندے ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیا ایک ہی سورت بار بار پڑھنا ہے، ہر ہفتے پڑھنا ہے. جب بھی تلاوت کرتے ہیں ایسا موڑتا ہے کہ تلاوت سے ایک لذت ملتی ہے، ایک تلاوت سے سکون ملتا ہے، اور دنیا کی کسی کتاب میں یہ خوبی نہیں ہے. آپ ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، پھر تیسری بار پڑھنے کو جینے جائے گا پڑھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی جتنی بار تلاوت کریں اتنی بار لذت آتی ہے. پھر نمبر 15، نمبر 14، لا تنقضی عجائب، اس قرآن مجید کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جتنا غور کریں گے نئے نئے نقطے قرآن مجید سے سمجھ میں آتے رہیں گے. میں نے ایک مرتبہ سورہ یوسف بیان کی اور موضوع تھا علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں، بڑا حسین قصہ، مختلف تفسیریں پڑھی، تیاری کی، 50 نقطے سمجھ میں آئے بیان کر دیے. کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر موقع آیا، پھر پڑھا، تو یقین کریں کہ 50 سے ایک دم کوئی 100 کے قریب نقطے ہو گئے. اور اب میں نے آخری مرتبہ جب بیان کیا تو کوئی 200 نکات بیان کیے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 200 نکات نہیں. جب بھی پڑھ ایک نہ ایک اور نیا نقطہ، ایک نہ ایک اور نیا نقطہ. تو کبھی بھی قرآن مجید کی عجائبات ختم نہیں ہوتے، نئی نئی باتیں قرآن سے سمجھ میں آتی رہیں گی. نمبر 15، لم تنتہی الجن اس سمے آتے، اور جب جنوں نے قرآن مجید کو سنا تو وہ رہ نہ سکے، حتیٰ قالو مگر انہوں نے پکار کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا. سورہ جن کے الفاظ، جنات کی جماعتیں گزر رہی تھی، اچانک ان کے کان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آئی. آپ طائف سے واپس آئے تھے، زخموں سے چور تھے، دل دکھیا تھا، مکے سے تو پہلے مایوسی ہو چکی تھی، طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے لیے، اب زمین پر اس وقت کوئی بھی مٹی کرن نظر نہیں آ رہا، انسانوں نے مایوس کر دیا. ایسے میں اللہ نے جنوں کی جماعت آپ کی دلجوئی کے لیے بھیجی. آپ تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، آپ کی تلاوت کی کیا تاثیر ہوگی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور جب دل دکھا ہوا ہو اور درد پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت جنوں کی جماعت نے اچانک قرآن مجید سنا، ایک دم ٹھہر گئے. کالو ان سے تو کہا خاموش ہو جا، غور سے سنو. اور جب قرآن مجید سن لیا تو ایک ہی بار سننے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ جا کر اپنی قوم سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا. یہدی الی الرشد، جو کامیابی کی طرف رہنمائی کر رہا، فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے رہے، خود بھی ایمان لائے اور اس کے بعد قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم بھی قرآن کو سنیں، ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت بیٹھ جائے، ہم بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. نمبر 16، من قال به صدقہ، جس نے قرآن کی بنیاد پر کچھ کہا اس نے سچ کہا، قرآن کی ہر بات سچی ہے. من عمل به اجرا، جس نے قرآن کے کسی حکم پر عمل کیا اس کو اجر دے دیا گیا. عربی زبان میں یہ مجھول کا صیغہ ہے، ایسا ہو چکا اس کو اجر دے دیا گیا. ومن حکم به عدلا، نمبر 18، اور جس نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، من دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم، جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ غور و فکر کرو، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرو، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جہاد کرو، جد و جہد کرو، اس کی تعلیمات کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ. جس نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا، ہدیا الی صراط مستقیم، اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی، وہ تو سیدھے رستے پر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.